الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں اگرچہ اپنے طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا کہ سورہ حدید کے حصہ اول پر جو 6 آیات پر مشتمل ہے ہماری گفتگو اب مکمل ہو گئی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اسی لیے آپ حضرات حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج میں نے پھر تلاوت کی ہے اسی حصے کی، ایک آیت پوری، تیسری آیت اور چوتھی آیت کے آخری حصے کی. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو مجھے سوال ملا ہے جس سے واقعتاً نشاندہی ہوئی ہے کہ میرے اپنی گفتگو میں ایک خلا رہ گیا ہے جسے پر ہو جانا چاہیے. ہمارے ایک اہم ساتھی کا سوال ہے جو ہمارے قرآن کالج کے استاد بھی ہیں. دوسرے یہ کہ جو گفتگو ہوئی ہے اب تک وحدت الوجود پر، اس کے ضمن میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ شاید میرا ذاتی موقف پورے طور پر واضح نہ ہو سکا ہو، اور چونکہ یہ عین ممکن ہے، بلکہ عین ممکن نہیں، اغلب یہی ہے کہ شاید زندگی میں یہ آخری مرتبہ ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پھر اپنا ذاتی موقف جو ہے پوری طرح کھول کر بیان کر دوں، اس پر اگرچہ ہماری ایک نشست اور صرف ہو جائے گی، مبادہ کوئی مغالطہ جو ہے وہ باقی رہے اور غلط فہمی پیدا ہو جائے. جن حضرات پر یہ بحث کچھ گراں گزر رہی ہو ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان دو اسباب کی وجہ سے ہمیں ابھی اپنے سابقہ مضمون ہی کو جاری رکھنا ہے. سوال یہ تھا، اور بہت صحیح سوال تھا، بڑمحل سوال، کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے، یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جہاں اللہ تعالی کے اسماء کے مابین حرف عطف آیا ہے، اس لیے کہ عطف جو ہے وہ مغایرت کا متقاضی ہے، معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یہ نحو کا قاعدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت مبارکہ جو اسی سلسلہ سور میں سورہ حشر کے آخر میں وارد ہوئی ہے، وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کے 8 اسماء آئے ہیں لیکن کہیں کوئی حرف عطف نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عطف کہیں نہیں. تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حرف عطف آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو ضروری تھا کہ میں واضح کرتا کہ سبب کیا ہے، یہاں یہ حرف عطف کیوں آیا ہے. اگرچہ بعض حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو خود سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ کہ وضاحت بھی مناسب ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اول و آخر اور ظاہر و باطن، یہ چاروں اسماء ایسے ہیں جو کسی نسبت اضافی کو چاہتے ہیں. اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس خطبہ مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان مبارک کی عظمت کا بیان ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. تو اول آخر اوسط یہ ایک نسبت کے متقاضی کس چیز کا اول کس کا آخر کس کا اوسط. اسی طرح ظاہر اور باطن کے لیے تو اسی صورت میں دوسرے رکوع میں الفاظ آئیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. باطن کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف اور ظاہر کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف. تو در حقیقت یہاں مراد ہے اس سلسلہ کون و مکان یہ کائنات یہ سلسلہ تخلیق اس کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے اس کا باطن بھی اللہ ہے. اب یہاں اصل میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اول و آخر جو ہے ان میں لازماً مغایرت ہوگی. اگر تو کوئی فصل ہے کوئی زمانی بود ہے درمیان میں تو لازماً اول ہو و آخر ہو یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. لازماً اس میں مغایرت جو ہے وہ خود ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ان کے مابین موجود ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ صرف ذات باری تعالیٰ تھی کائنات نہیں تھی پھر کائنات کا وجود ہوا تو اس کا اول کون ہے اللہ ہے جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا کہ پھر صرف اللہ کی ذات ہوگی کائنات نہیں ہوگی. تو یہ گویا کہ یہ اس کا آخر و ہو ہے اس کائنات کا آخر اول و ہو و آخر و ہو اللہ کی ذات. درمیان میں یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں اب ظاہر بات ہے کہ ڈائمنشن پیدا ہو ظاہر اور باطن تاکہ احاطہ ہو جائے کہ وہی وہ ہے والظاہر والباطن. ظاہر اور باطن یہ تو یقیناً سائملٹینیس ہے ان میں مغایرت نہیں ہو سکتی. کسی شے کا ظاہر کسی شے کا باطن یہ تو ساتھ ہی ہوگی. ایک برتن ہے اس کا باطن اس کا ظاہر یہ ساتھ ہی ہوگی. اس کا خارج اس کا داخل یہ ساتھ ہوگی. لیکن چونکہ پہلے دو اسماء جو ہیں وہ لازماً مغایرت اور فصل کے متقاضی ہیں لہذا اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا اسی کی مناسبت سے اس پوری آیت کے اندر پھر حرف عطف کو لے آیا گیا. اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت وجود. فلسفہ وجود ہی اس کا موضوع ہے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اسی پر بحث ہو رہی ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس وحدت الوجود کے بارے میں میرا موقف کیا ہے. اس زمن میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سن 55-56 میں جبکہ میری عمر 33-34 برس کی تھی میں اس مسئلے پر اپنا غور و فکر سوچ بچار مکمل کر کے ایک حتمی رائے تک پہنچ چکا تھا اور وہ حتمی رائے اس وقت کس انداز میں میرے ذہن میں آئی تھی اس کو میں بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے اس کا ظاہر اور باطن جہاں تک عملی حیثیت کا تعلق ہے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں شریعت اور طریقت. شریعت اس دین کے عمل کا ظاہری پہلو ہے طریقت اسی کا باطنی پہلو ہے. شریعت بحث کرے گی فقہ بحث کرے گی نماز کے ارکان کیا ہیں اوقات کیا ہیں پھر یہ کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں ظہر کی عصر کی ہر رکعت میں ارکان کیا ہے ان کی ترتیب کیا ہے ان کی تعبیر کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. اسی نماز کا ایک باطن جو مطلوب ہے کہ خشوع اور خضوع ہو حضور قلب ہو ہم تن انسان متوجہ ہو گیا ہو اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جھکا ہوا رکوع میں ہے تو بھی پوری شخصیت جھک گئی ہو یہ اس کا باطن ہے یہ طریقت کا موضوع ہے وہ شریعت کا موضوع ہے. تو یہ جو عملی پہلو ہے دین کے شریعت اور طریقت یہ ظاہر و باطن ان دونوں کا تعلق یا ہما از اس سے ہے یا ہما با اس سے ہے اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. ان دونوں کا تعلق یا تو اس سے ہے کہ سب کائنات اللہ کی ذات سے یا یہ پورا سلسلہ کون و مکان اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. ہما از اس اور ہما با اس ان دونوں کے اندر فرق ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. بس وہ اس درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت کے درجے میں جو اولین درجہ ہے لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ. معبود یہاں پورے مفہوم میں لیجئے مطاع مطلق اللہ ہے حاکم اللہ ہے اسی کا حکم ماننا ہے اور در حقیقت رسول کا حکم بھی اسی کا حکم ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے حلال اور حرام پر قائم رہنا ہے لا معبود الا اللہ. سوال اسی سے کرنا ہے، ڈرنا اسی سے ہے، امید اسی سے رکھنی ہے، یہ پھر یہ کہ رازق وہی ہے اور اسی طریقے سے حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، یہ تصور تو گویا کہ دین کا بالکل بنیادی تصور ہے، تو گویا کہ پہلا قدم ہے لا معبود الا اللہ. اس سے اگلا جو طریقت کی آخری منزل ہے وہ یہ ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی میں مقصود و مطلوب کی حیثیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، نصب العین اس کا صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے، محبوب حقیقی صرف اللہ، باقی ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو گئی. یہ ہے در حقیقت طریقت کی آخری منزل، یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے. یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر انسان متوجہ ہو گیا ہو اللہ کی ذات کی طرف، وہی اس کا مطلوب و مقصود ہے، وہی اس کا محبوب حقیقی. ان دونوں کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یا ہما از اوست سے ہے یا ہما با اوست سے، لیکن حقیقت ہما اوست کہہ لیجئے یا اس کی وہ تعبیر جو شیخ ابن عربی نے کی ہے اور وہ ہے وحدت الوجود، حقیقت وحدت الوجود ہے، لیکن ان کے درمیان ایک باریک فرق ہے ہما اوست اور وحدت الوجود کے مابین، اور یہی فرق ہے جو ملحوظ نہ رہے تو بڑا خطرہ ہے، ہوشدار کے رہبر دمے تیز رس قدم رہا، ذرا سی اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو کفر اور شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور ویسے بھی اول تو اس حد تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے، پھر اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. اس میں ہو سکتا ہے، مجھے بلکہ سلطان باہو کا وہ مصرع یاد آتا رہا آج جب میں ان مضامین پر غور کر رہا تھا، جان پھلن سے آئی ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا وحدت الوجود کا تو وہ اپنے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضبط میں لے آنا، اس کو قابو میں لے آنا، پھر اپنی جو ہے شخصیت کو اپنے صحیح مقام پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں. چنانچہ یا تو وہ ہوگا جو منصور حلاج کے ساتھ ہوا، سربت کے ساتھ ہوا، ان الحق، یا انسان ادھر چلا جائے گا. یا ایک اور بڑی پیاری کیفیت ہے جس کا کہ ذکر کیا ہے بہت خوبصورت الفاظ میں شیخ سعدی نے، آ رہا کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد، جو شخص یہاں تک پہنچ گیا پھر اس کی خبر نہیں ملتی، یعنی خاموش ہو جائے گا، پھر اس کے اندر کیفیت وہ ہو جائے گی کہ زبان کھولنے سے چونکہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں کچھ شعراء کے ذریعے سے، حافظ کے ذریعے سے خاص طور پر، جب یہ چیزیں عوام الناس میں آ گئی ہیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوئے، پھر دین و شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، پھر وہ سب مندر مسجد مندر ایک ہکڑو نور، وہ ایک ہی نور ہر جگہ نظر آیا ہے، پھر وحدت ادیان بھی نظر آیا ہے، پھر شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی. اور اسی فتنے کے سدے باب کے لیے، بلکہ اس کا رخ موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس لیے کہ واقعی اس وقت جو یہ وحدت ابیان کا فلسفہ آیا تھا اور اس ہما اوستی نظریات عوام میں ان کی جو تعبیر جو ہے عام ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، شائع ہو گئی تھی، اس سے شریعت محمدی کی اہمیت زیرو ہو گئی. یہ سب ظواہر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، بس رام کہہ لو اور رحمان کہہ لو، کیا فرق ہے، لو لگاؤ، ذرا مندر میں جا کے لو لگا لو، مسجد میں جا کر لو لگا لو، لو لگانی ہے. تو اس سے یہ کہ تشخص جو ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اس لیے کہ ملت اسلامی کا تشخص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ختم ہو رہا ہے. اس وقت اللہ تعالی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے. یہ سب کچھ در حقیقت وحدت الوجود یا ہم اس کے درمیان جو فرق ہے باریک، اسے نہ ملحوظ رکھنے کے باعث، اور نمبر دو یہ کہ ان کا عوام کی سطح تک جا پہنچنا اشعار کے ذریعے سے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اسی کے خلاف در حقیقت بغاوت کی ہے شیخ احمد سرہندی نے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری اس صدی میں، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی جنہیں ہم جانتے ہیں جن کے نام سے، ان کے ساتھ ایک بڑی خصوصی نسبت بہت سے اعتبارات سے علامہ اقبال کو حاصل ہے. یہ وجہ کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تشخص جو ہے، مسلم قومیت کا تشخص، واقعہ یہ ہے کہ ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کی بھاری شخصیت اگر نہ ہوتی اس وقت تو وحدت ادیان کا فلسفہ اس صدی کے آغاز میں بھی گاندھی کے ذریعے آیا تھا اور بہت شد و مد کے ساتھ آیا تھا، اور یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت بھی اس رو کے اندر دہ گئی تھی. اور اس وقت واقعہ یہ کہ پھر وہی شکل ہو جاتی جو 300 برس قبل ہوئی تھی، جو دین الہی کے نتیجے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی کے خاتمے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہی صورت اس صدی کے آغاز میں بر عظیم پاک ہند میں دوبارہ پیدا ہو گئی. علامہ اقبال کو اللہ نے اٹھایا ہے، مفکر، فلسفی، ان کی بات میں وزن تھا، ان کا انداز بیان جو ہے اتنا لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والا تھا، بات اس طرح دل سے اترتی چلی گئی ہے. پھر وہی شخص ہے کہ جو پنڈت نہرو سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا. ختم نبوت پر گفتگو جو ان کی ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی عام عالم دین تو ان کے ساتھ نہیں ہم کلام ہو سکتا تھا. اپنی جگہ پر ختم نبوت کے موضوع پر قرآن و حدیث سے لڑائی جتنے چاہے دے لیں، اس کی فلسفیانہ جو ہے بحث وہ تو علامہ اقبال کے سوا کسی نے نہیں کی. تو اس اعتبار سے علامہ اقبال بھی شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شدید دشمن رہے، اور یہ جو فلسفہ تھا اس کی بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے نفی کی ہے. بہرحال میں نے یہ جو ہے وحدت الوجود، کہ جو اب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پھر تیسری منزل بنتی ہے، لا معبود الا اللہ ابتدائی منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ درمیانی منزل ہے، طریقت کی آخری منزل یہی ہے، لیکن فلسفہ اور فلسفہ وجود کی آخری منزل ہے لا موجود الا اللہ. تو میں اس وقت اس رائے تک پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہماؤس یا ہما باؤس کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت یہ وحدت الوجود ہے، جو ہماؤس تھی کی ایک تعبیر ہے، محتاط تعبیر. اس زمانے میں ایک تشبیہ یا تمثیل بھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت، بلکہ ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا، میں اسے لکھ نہیں پایا اس وقت، اب تو شاید کہیں میرے کاغذوں میں بھی نہ ہو. سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں مراد کیا ہے. سائنسی نظریات کچھ اس طرح کے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں نظریات میں کمی بیشی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں 1955 کے زمانے کی، کہ یہ خیال بہت غالب تھا کہ ہماری یہ زمین بھی در حقیقت سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اور تمام جتنے اور بھی پلینٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج ہی کے ٹکڑے ہیں ٹوٹے ہوئے، اور اسی وجہ سے جس طرح جس حرکت کے ساتھ سورج جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے حرکت کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، اسی در حقیقت مومنٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے نکلے، ٹوٹے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے. تو گویا کہ یہ ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ کرا تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. ٹھنڈے ہونے سے دو نتیجے نکلے، اس کے کچھ بخارات نکلے، وہ بخارات جب اوپر گئے انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی، گیسز، اور نیچے جو ہے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ سکڑ کے اس میں کہیں اونچائی کہیں نیچائی پیدا ہو گئی، کہیں بلندیاں ہو گئیں کہیں بڑی گہری غاریں جو ہے وجود میں آ گئی. اس فضا میں کہ جو تقریباً یہ 30-35 میل ہے اس کی کل ہماری اونچائی جو ہے، یہ ایک لفافہ ہے، غلاف ہے فضا کا جو ہماری زمین کے گرد ہے، کرائے ہوائی ہے جسے فضائی آپ کہتے ہیں. اب یہاں انہیں گیسز کے نتیجے میں بارش شروع ہوئی، اور وہ نمعلوم کتنے عرصے تک بارش ہی ہوتی رہی ہے، جس سے کہ سمندر وجود میں آئے، جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی جمع ہو گیا وہ سمندر ہو گئے، جو اونچے علاقے تھے وہ خشکی ہو گئی، وہ بر ہو گئے اور یہ بحر ہو گیا. پھر جہاں یہ بر و بحر آپس میں جڑے ہوئے تھے، وہاں وہ دلدلی علاقوں کے اندر حیات ارضی کا آغاز ہوا. یہ حیات ارضی جو ہے یہ دو طرف چلی ہے، ایک پلانٹ کنگڈم اور ایک پھر اینیمل کنگڈم. اب پلانٹ کنگڈم میں خاص طور پر دیکھیے کہ ایک سورج مکھی کا پھول ہے. ویسے تو یہ کہ اب کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سورج ہی سے ہے، ہمازوس سورج ہی کا تو ظہور ہے، سورج ہی کا ٹکڑا تھا، وہی ٹھنڈا ہوا ہے، اسی میں سے گیسز نکلی تھی، گویا کہ کوئی خارش تو شے نہیں آئی، ہوا بھی وہیں سے ہے، پانی بھی وہیں سے ہے، خشکی بھی وہیں سے ہے، سمندر بھی وہیں سے ہے، پھر انہی کے امتزاج سے، انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات کا آغاز ہوا، حیات نباتاتی، حیات حیوانی. تو گویا کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے؟ سورج. لیکن یہ تو ہوئی حقیقت، اصل طریقت اور شریعت کیا ہے؟ وہ سورج مکھی کا پھول ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتا ہے. جیسے جیسے سورج گردش کر رہا ہے ایسے ہی ایسے اس کا بھی رخ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے پھول بھی بند ہو جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. اگلی صبح کو پھر وہ تر و تازہ ہوگا جب سورج شروع ہوگا. گویا کہ سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد یہ قرار پایا کہ وہ اپنے اصل اس مرکز کی طرف یا اپنے اس مبدا کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے. یہی توجہ کا مرکوز رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے یہی ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بجائے اس کے کہ سورج مکھی کا پھول اس چکر میں غلطہ و پہچا رہے کہ میں کہاں سے بنا ہوں, سورج کا ٹکڑا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رخ اپنا رکھو اس سورج کی طرف. اسی طریقے سے ہمیں اس فکر میں غلطہ و پیچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں, کیسے وجود میں آئے ہیں. ہم ہیں, ہمارا وجود ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ساری توجہ اس پر مرکوز کیجیے. اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کھلے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. اور اگر ذرا سا بھی غیاب ہو جائے, اگر ہم محسوس کریں, اب دیکھیں یہاں حدیث کے وہ الفاظ ذہن میں لے آئیے, حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہ لیغانو علی قلبی, میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے. اگرچہ حضور کے قلب کے حجاب کو ہم اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے, چہ نسبت خاک رابع عالم پاک, ہماری ہزار حضوریاں جو ہے وہ حضور کے اس ایک غیاب کے صدقے ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. کسی وقت وہ حضور کی انٹینسٹی شدید ہے, کبھی اس انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جسے آپ غیاب سے تعبیر کر رہے ہیں. انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے, میں 70 مرتبہ ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو جہاں کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ غیاب ہو گیا ہے, حضوری نہیں رہی, کچھ بود ہو گیا ہے, میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے, میں کچھ غافل ہو گیا ہوں, فوراً جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر پچھتاوے کی کیفیت آ رہی ہو, توبہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اپنا رخ کر لے اسی کی طرف. جیسے کہ سورج مکھی کا معاملہ ہے, سورج طلوع ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے, پورا دن جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اپنا رخ جو ہے ادھر ہی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں حقیقت اور طریقت اور شریعت. حقیقت تو یہی ہے کہ سورج مکھی کا پھول بھی در حقیقت سورج ہی سے نکلی ہوئی ایک شے ہے, لیکن اصل شے تو یہ ہے کہ طریقت اور شریعت پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے. لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. باقی یہ کہ فلسفہ وجود کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو پھر وہ یقیناً لا موجود الا اللہ, وہ یقیناً وحدت الوجود. اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں آج, اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ 1965 سے 1971 تک, پھر جب میں لاہور منتقل ہو گیا تھا تو تقریباً 6 سال مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بڑا مسلسل اور بہت وافر موقع ملا ہے. میرا کلینک تھا کرشن نگر میں جو اب اسلام پورا کہلاتا ہے, روزانہ شام کو چشتی صاحب میرے پاس آ جاتے تھے, چائے پیتے تھے, گفتگو جاری رہتی تھی. تو وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا 10-12 سال قبل, مجھے اس میں پختگی, جزم, نہ صرف یہ کہ اس میں پختگی حاصل ہوئی بلکہ یہ کہ اس خاکے میں رنگ بھرا ہے, اور میں اس میں یقیناً ان کا احسان مند ہوں, انہوں نے احسان ہوں. اور ان سے جو بات مجھے معلوم, اس لیے کہ اس وقت تک میں نے نہ تو مکتوبات کا مطالعہ کیا تھا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے, نہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا میں نے اس طور سے مطالعہ کیا تھا. لہذا یہ حقیقت جو ہے یہ در حقیقت ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی کہ اصل میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں وحدت الوجود ہی کے قائل ہو گئے تھے. اس کا انہوں نے بڑی مفصل تحریریں لکھی ہیں, علامہ اقبال کے کلام کی جو شروع لکھی ہیں اس کو بڑی تفصیل سے مطلوب کیا اور ثابت کیا. اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی بھی اور علامہ اقبال بھی زندگی کے آخری دور میں لا موجود الا اللہ بڑے بلند آہنگ کے ساتھ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا. آج میں ان کی ایک رباعی آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ علامہ نے اپنی وفات سے کل 3 مہینے قبل کہی ہے. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان اے غافل شخص، ایسا دل حاصل کر کہ جو آگاہ ہو، حقیقت سے آشنا ہو. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگا راہ دریاب. جیسے تیرے بزرگ جو ہیں خود راستہ تلاش کرتے رہے ہیں، غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے، اسی طرح تم بھی کوشش کرو. یعنی یہ کہ محض تقلید کی بات نہیں ہونی چاہیے، تحقیق ہو. ون شوڈ نو فار ہمسیلف کہ حقیقت کیا ہے. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگا راہ دریاب. چسا مومن قدر پوشیدہ راہ فاش، جیسے کہ مومن پوشیدہ کو تدریجن رفتہ رفتہ فاش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ لا موجود الا اللہ دریاب. یہ لا موجود الا اللہ جو ہے، اس کی دریافت، اس کو محسوس کرنا، یہ گویا کہ فکر انسانی کی آخری منزل ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی وہیں پہنچے تھے، اور علامہ اقبال بھی بالآخر وہیں پہنچے ہیں. بلکہ علامہ اقبال کے بعد اشعار تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں، جسے میں نے کہا ہے کہ ایک عامیانہ تصور جو وحدت الوجود کا یا یہ کہ ہمہ وشت کا، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس وقت، اس لیے کہ اصل میں اس کی پھر اپنی تعویل اپنی جگہ پر ہوگی. میں نے صرف اس وقت یہ بتایا ہے کہ ایک رائے جو میری سن 55-56 میں قائم ہو چکی تھی، اس کے بعد تقریباً 65-71 تک کے عرصے میں اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، ہمہ از وشت جو ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا، متکلمین کا، ائمہ کا، ائمہ دین کا، یہ متفق علیہ بات ہے. یہ تو توحید کا کم سے کم تقاضا ہے. جو کچھ ہے اللہ سے ہے، ہمہ از وشت، یعنی نہ تو وہ خود بخود وجود میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہم خلقوا من غیر شئن ہم هم الخالقون. کیا یہ خود بخود بن گئے کسی کے بنائے بغیر، یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اللہ ہے. نہ از خود کوئی بنا ہے، نہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں. بنانے والا ہے، اور بنانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. چنانچہ دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، ذرا مجھے دکھاؤ نا کہ اس کے سوا بھی کسی نے کچھ بنایا ہے. تو ہمہ از وشت، کل کائنات، کل موجودات، کل سلسلہ تخلیق ذات باری تعالیٰ کی تخلیق کر رہا ہے. یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، عقیدہ توحید کی وہ ابتدائی بات ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ تو جمیع متکلمین، ائمہ دین سب کا متفق علیہ بات ہے. اب ہمہ با وشت کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں جہاں سے کہ فلسفہ وجود کی اب پہلی منزل آتی ہے. ہمہ با وشت ہمارے ہاں، ایک تو علاء الدین سمنانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے جو سمجھے کے اسلاف میں وہ ہے کہ جو اس کے سب سے پہلے، جس نے کہ اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور پھر زیادہ مشہور یہ ہوا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وحدت الشہود کے نام سے. بات ایک ہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات بھی ہے اور خالق بھی ہے، دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ پر ہے. یہ ہمہ با وشت، کائنات سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساتھ ہونا، یہ تو پھر سنویت ہے، دو وجود ہو گئے، خالق اور مخلوق کے دونوں وجود جو ہیں، تو یہ پھر سنویت ہے وجود کی. چنانچہ مجھے بہت پسند ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے جو اپنا ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا، مجدد کانسیپٹ آف توحید، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا. لیکن یہ اصل میں سارا ان کا ابتدائی دور کی بات ہے. اکثر لوگوں سے حضرت مجدد کا جو موقف آخری ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جو چیز عام طور پر حضرت مجدد کی طرف منسوب ہوتی ہے رحمہ اللہ، وہ یہی ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. وہ سنویت ہے، وہ ڈوئلزم ہے، وہ توحید نہیں ہے. پھر یہ کہ ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، اللہ بھی موجود. اب اگر یہ دونوں وجود ہیں بالفعل، تو گویا کہ در حقیقت پھر تو دو وجود ہو گئے، یہ سنگیت ہے. اسی لیے بڑی کلیئرلی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے تسلیم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی، یعنی ایک دیانت دارانہ جو بھی تحقیق ہے، اس کا تقاضا ہے کہ جو نتیجہ سامنے نکل رہا ہے اس کو آدمی بیان کرے، اس کو کھل کر کہے، چاہے یہ کہ لوگ اسے پسند کریں چاہے نہ پسند کریں. بہرحال یہ سنویت ایک اعتبار سے اسے شرک فی الوجود کہا گیا ہے. غالب کا ایک شعر ہے، جاروب لا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ با ایواں برابر است، یعنی یہ کہ ہمارا جو یہ سینہ ہے یہ ایک ایوان کے مانند ہے، اور یہ شرک الوجود کہ وجود اللہ کا بھی ہے وجود ہمارا بھی ہے، یہ در حقیقت ایک طرح کا شرک الوجود ہے، یہ اس گردے کے مانند ہے کہ جو اس ایوان کے اوپر آ گیا ہے، اس گردے سے جھاڑو لاؤ، جارو میں لا لا کی جھاڑو سے اس کو صاف کر دو. وہ جو شرک الوجود کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہے پھر آخری منزل، جسے میں ابھی ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، ہماوست. یہ ہماوست جو ہے اس کی ذرا تین باریک تعبیرات ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، جن میں فرق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ دنیا بھر میں جو چوٹی کے فلسفی ہیں وہ در حقیقت اسی کے قائل ہیں جو آئیڈیلسٹ ہیں. آج کل کا جو زیادہ فلسفہ ہے وہ امپیریسزم ہو یا میٹیریلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم، اس کی بات چھوڑ دیجئے، جو آئیڈیلسٹ ہیں جن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ افلاطون ہے، پلیٹو ہے، ان کے تحت جتنے بھی فلسفے دنیا میں آئے ہیں بڑے سے بڑے فلسفی، چنانچہ حکیم فلاطینوس پروٹائنس آف الیگزینڈریا قدیم ترین ہے، اسی سے سارا تصوف اور خود ہمارے مسلمانوں کے تصوف میں بھی وہ حکیم فلاطینوس کے جو نظریات ہیں پروٹائنس کے انہوں نے بہت سرایت کی. اسی طریقے سے ابن عربی، یہ تو گویا کہ دو عالم مغرب سے متعلق ہے، ابن عربی بھی اندلس سے متعلق ہے، اسپین سے تھے، اور یہ اسکندریہ مصر ہے. اور دو شخصیتیں جو ہیں، ایک ہندوؤں میں شنکراچاریہ، اور ایک یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو ایک بڑی عظیم شخصیت میرزا عبد القادر بیدل فارسی کے عظیم ترین شعرا میں سے. یہ چار چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. البتہ اس کے جو تین شیڈز ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہوشدار کے رہبر دبے تھے رس قدم را، اس فرق کو اگر ملحوظ نہیں رکھے گی تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. اس کی ایک جو ہے تعبیر ہے پینتھیزم، جب وجود ایک ہی ہے تو یہ کائنات گویا کہ خدا کا حصہ ہے یا خدا ہے، ہمتن خود خدا نے خالق نے شکل اختیار کر لی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ برف پگھل کر پانی بن گئی. اب برف کہاں، یہی پانی ہی برف ہے، یا یہ کہ پانی کو آپ نے ابالا وہ بھاپ بن گئی، بھاپ ہی پانی بھی ہے، بھاپ ہی برف بھی ہے، شکل بدل گئی. تو گویا کہ پھر ہر شے یہاں کائنات کو ریئل مانا گیا ہے کہ یہ در حقیقت واقعی ہے، اور یہ کہ یہ خالق کا حصہ ہے یا خالق ہی ہے، یہ پینتھیزم ہے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، عظیم ترین شرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. دوسری جو تعبیر ہے وہ ہے کہ جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اختیار کی، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ کا ہے، جو کوئی نظر آ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، انہوں نے وہ مثال دی کہ اگر یہ قندیل ہے آپ کے پاس، آپ نے بڑی زور کے ساتھ اس کو حرکت دی تو وہ شعلہ جوالہ جو ہے ایک آچھی دائرے کی صورت میں نظر آئے گا، نظر آئے گا، دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا کہ ہے، جبکہ آپ جانتے کہ نہیں ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. یہ نگیشن ہے اصل میں اس کائنات کی کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. یہ ہے گویا کہ وجود تو ایک ہو گئے، اب شرک تو ختم ہوا. اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیے وسط عالم تمام حلقے دام خیال ہے، اور فارسی شعر ہے کل ما فی الکون وہم و خیال او وقوص فی البرایا او ظلال. یہ یا تو آئینے میں جیسے عکس نظر آتے ہیں عکس ہے، یا یہ کہ جیسے سایہ پڑ جاتا ہے درخت کا زمین پر سایہ ہے، حقیقت میں ذات باری تعالی ہے اور کوئی شے حقیقتاً موجود نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ شے صرف وجود تو ختم ہو گیا، وجود تو ایک ہی رہ گیا، لیکن یہ کہ یہ بات کی کائنات ہے ہی نہیں، یہ بات جو ہے یہ تو آخر قابل قبول اس طرح سے تو نہیں بنتی. ایک فلسفیانہ توجہ آپ اسے کہیں، لیکن کائنات تو بڑی ٹھوس ہے، واقعی ہے، ہم بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کی نفی جو ہے ایک شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شرک فی الوجود کی نفی کرنے کے لیے اب آپ نے اس کائنات کے وجود کی نفی کر دی. لیکن یہ کہ اصل جو ہے اب اس کا حل وہ ہے کہ جو شیخ ابن عربی نے نکالا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، خالق اور مخلوق اسینشل بینگ، جو ماہیت وجود ہے، حقیقت وجود، اس کے اعتبار سے ان کا وجود ایک ہی ہے. وہی وجود بسیط سرایت کیے ہوئے ہیں، جس کی میں نے سائنس کے حوالے سے مثال آپ کو دی کہ وہی ایٹمز ہیں، وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ہوا میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. اس اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی حقیقت ہے. لیکن یہ کہ جہاں تعین ہو گیا وہ پھر غیر ہے، تعین کے بعد پھر وہ اس کا عین نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وجود جو ہے، کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ تعالی کے وجود کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا غیر ہے. یہ اصل میں ابن عربی کا جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں مزید عرض کر دوں. یہ ہماری تاریخ کے اور دینی حلقے کی سب سے زیادہ کنٹروورشیل شخصیت ہے. ان کی حمایت اور ان کی مخالفت دونوں انتہا کو پہنچی ہے. ہمارے صوفیہ کی عظیم اکثریت انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے، سب سے بڑے شیخ مسلمانوں کے تصوف کے. یوں سمجھیے کہ یا تو وہ سلاسل شروع ہوئے حضرت علی کی ذات سے، تین سلسلے حضرت علی سے اور ایک سلسلہ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یا یہ کہ پھر جو فلسفہ اس کا وہ سارا کا سارا جو ہے در حقیقت وہ ابن عربی کا، خصوص الحکم یہ ان کی کتاب کا نام. تو یہ جو فتوحات مدنیہ، فتوحات مکیہ، یہ دو عظیم کتابیں ان کی ہیں. لیکن دوسری طرف اختلاف بھی اتنا شدید ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں ملحد، زندیق، جو بھی جتنی ہو سکتے تھے شرعی الفاظ، یعنی شرعی گالیاں جتنی ممکن ہیں، وہ سب کے سب امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کو دی. تو بڑی زبردست جو ہے ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اگر شیخ اکبر کی کسی بات کی تائید کر رہا ہوں تو وضاحت کے ساتھ رکھ کر دینا چاہتا ہوں، وہ ان کا صرف یہ نظریہ ہے. باقی میں نے نہ فصوص الحکم کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ کیا. وہ بڑی دقیق کتابیں ہیں، قدیم فلسفہ، اس کے مبادیات اور قدیم منطق، اس کو آدمی جب تک کہ اس کے اندر مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لے، ان کتابوں کا پڑھنا آسان نہیں. میں صرف اس نظریے کی تائید کر رہا ہوں، باقی بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب کر دی گئی، اور یہ کہ بعض چیزوں کے اندر بڑا ایک بربرا تضاد بھی نظر آتا ہے جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. جیسے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ انجمن خدام القرآن نے ہی اس کو شائع کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کی تھی. انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ صوفیاء کے راستے سے خاص طور پر جو باطنی لوگ تھے ہمارے ہاں، یہ شیعیت کا ایک انتہائی شیڈ جو تھا باطنی، انہوں نے مسلمانوں کو، اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیاء کی طرف بہت غلط باتیں منسوخ کی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی زندگیوں میں. ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی محقق جو ہے وہ کسی جگہ گئے دوسرے شہر میں، اور وہاں ایک مسجد میں ان کی کتاب کا درس ہو رہا تھا، ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ بات تو میں نے آج تک کبھی کہی نہیں، میرے حاشیہ خیال میں نہیں آئی، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ میری طرف وہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں. اچھا، مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. میں نے جو کرکٹ کے بارے میں بات کہی تھی، پھر اس پر جو طوفان اٹھا ہے اس ملک میں اخبارات میں، وہ باتیں بھی میری طرف منسوخ کی گئی ہیں کہ جو کبھی میرے حاشیہ خیال میں نہیں آئی. یہ انسانوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیے، کتاب محفوظ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب سے محافظ ہیں. کتابوں کا محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کتاب الہی کا محفوظ رہنا جو ہے آسان کام نہیں، جب تک کہ خصوصی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیصلہ نہ ہو. احادیث میں آخر اسی لیے تو ہوا تھا، موضوع روایات کا ایک ایسا تمار ہو گیا تھا کہ محدثین کو پوری پوری زندگیاں کھپانی پڑی کہ موضوعات کو علیحدہ کریں اور صحیح کو علیحدہ کریں. بیچ میں کوئی شیڈ نہیں ہے، کوئی ضعف تو ہے، لیکن یہ کہ ضعیف اور ہے اور موضوع اور ہے. ہر ضعیف حدیث کو آپ موضوع نہ سمجھ لیا کیجیے، یہ دو مختلف کیٹیگریز ہیں. لیکن بہرحال یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہے، یہ چھان بین کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ حضور کی احادیث گھڑ لی گئی، آپ کی طرف منسوخ کر دی گئی جھوٹ باتیں. اسی طرح اہل تصوف کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں. تو میں شیخ عربی کے نہ وکیل ہوں ابن عربی کا، نہ ان کی ہر بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، بلکہ تضاد کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہی کی طرف یہ شعر بھی منسوب ہے کہ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف. رب ہی عبد ہے، عبد ہی رب ہے، جب ہم اوست ہے تو خالق اور مخلوق ایک ہی ہوئے، عابد اور معبود ایک ہی ہوئے، تو یا لیتا شعری من المکلف، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے، جبکہ ہم اس سب ایک ہی تو ہے، العبد رب والرب عبد، یا لیتا شعری من المکلف مکلف. لیکن دوسری طرف انہیں کا ایک شعر ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، اللہ اللہ ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، وہ سمائے دنیا پر آئے ہیں تب بھی رب ہی ہے. اور والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت بھی وہ عبد رہے. اب ایک طرف یہ بھی شعر ہے ان کا، دوسری طرف وہ بھی ان کی طرف منسوب ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے میں عرض کر دوں کہ اس معاملے کے اندر میں نہ ان کے ہر خیال کا مؤید ہوں، نہ ان کی ہر رائے یا ان کی طرف منسوب ہر بات کی کوئی وضاحت میرے ذمے ہے. البتہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ وجود کی تعبیر ہے، اور میں نے اسے ایک اور طریقے سے حل کیا ہے. میں تو خیال یہ تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے اب دوسری نشست میں بیان کروں گا کہ میں نے خود بہت ہی سادگی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری گفتگو اور میری بات، میرے نتائج، میرا غور و فکر جو ہے بڑا میتھمیٹیکل اور بہت ہی الجبرے کے فارمولے کے مانند ہوتا ہے. وہ بات اس وقت سے جو تھی وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. آج میں اس کو جس طور سے سمجھتا ہوں اور جو میری رائے ہے اس کا چھوڑا کبرا کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہماری اس نشست کے، اس میں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن کے حوالے سے. یہ ظاہر اور باطن کا معاملہ جو ہے، یہ بھی کچھ وضاحت اس کی رہ گئی ہمارے درس کے دوران. اس میں میں آپ کو امام رازی کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں. اللہ ظاہر بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں، سیلف ایویڈنٹ بین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس لیے کہ پوری کائنات در حقیقت اسی کا ظہور ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا. ندائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. پوری کائنات کے اندر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ظہور، اس کے علم کا ظہور، اس کی حکمت کا ظہور. سب بحر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى آخر الآية لآیات لقوم یعقلون، ایک ایک ذرے میں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کے لیے نشانی موجود ہے کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، الواحد. لیکن باطن اتنا ہے اپنی کلہ کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا وقفی ہے کہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے اس باطن اور ظاہر ہونے میں جو بڑی خوبصورت نسبت امام رازی نے قائم کی ہے، ان کا یہ قول آپ کو سنا رہا ہوں. ان کمالا کون ہی ظاہر سبب ان نے کون ہی باطن، در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی کا سبب بن گیا ہے یہ، بلکہ یہ اس کی شدت ظہور اور کمال ظہور ہی سبب ہے اس کا کہ وہ عقول سے، نگاہوں سے چھپ گیا ہے، باطن ہو گیا ہے. اس کی مثال سورج کی ہے. سورج جب نصف النہار پر چمک رہا ہو، آپ آنکھ بھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے، چھپا ہوا ہے، نہ آپ کو اس کی آؤٹ لائن نظر آتی ہے، نظر نہیں آ سکتی. لیکن کیا اس وجہ سے کہ وہ چھپ گیا ہے؟ وہ چھپا نہیں ہے، شدت ظہور ہے جس سے کہ آپ کی نگاہ چکا چوک ہو گئی. تو ان نہ کمالا کون ہی ظاہر سبب ان کون ہی باطن، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، فسبحان من اختفى عن العقول لشدت ظهوره واحتجب عنها بكمال نوره، بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو عقول انسانی سے چھپ گئی ہے، مخفی رہ گئی ہے، لیکن اپنی شدت ظہور کے باعث، اور عقول انسانی سے وہ اوٹ میں آ گئی ہے، حجاب میں آ گئی ہے، لیکن اپنے نور کے کمال کے باعث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.